یہ اشعار جناب طاہر صاحب کے. مسافر ہیں گزر کے, مسافر گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. مسافر ہیں ہم اسیر گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. جو چلتے ہیں تو قدموں کے نیچے, جو چلتے ہیں تو قدموں کے نیچے, ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے, ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے. جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے, ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے, ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے. مسافر ہیں ہم اسیر گزر کے, نظر میں حال ریشم سو قمر ہے, نظر میں حال ریشم سو قمر ہے. اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے, اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے. نظر میں خال ریشم سو قمر ہے, نظر میں خال ریشم سو قمر ہے. اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے, اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے. مسافر ہیں ہم اسیر گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. بنا قرب
سائے بے گلشن کی
کو میری پرواز ہے بے باروں پر کے میری پرواز ہے بے باروں پر کے کرامت صاحب گلشن کی دیکھو کرامت صاحب گلشن کی دیکھو میری پرواز ہے بے باروں پر کے میری پرواز ہے بے باروں پر کے مسافر ہیں ہم اسیر گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے بڑی شہرت ہے طائف نصیحت بڑی شہرت ہے طائف نصیحت ردائے آج کی سر سے ردائے آج کی سر سے نہ سر کے بھائی شہرت ہے یہ طائف نصیحت بھائی شہرت ہے یہ طائف نصیحت ردائے آج کی سر سے نہ سر کے ردائے آج کی سر سے سر کے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے کبھی دیکھے تو آئینہ سنور کے کبھی دیکھے تو آئینہ سنور کے مسافر ہم سیرے گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے
یہ اشعار پہلے بھی یہاں پڑھے جا چکے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں اس کی تشریح بھی اس وقت ہو گئی لیکن پھر بھی مختصر سی بات عرض کی دیتا ہوں کہ ہم لوگ جس راستے کے مسافر ہیں کہ اصل میں اپنے آپ کو مار لینا ہی زندگی ہے. یوں کہہ لیجیے کہ مر کر حیات پاتا ہے انسان اور موت سے مراد یہاں پر عاجزی انکساری اپنے آپ کو فنا کر دینا. ایک تو یہ ہے کہ دوسرے آدمی نے گالی بکی میں نے بھی بکی اس نے تھپڑ مارا میں نے بھی مار دیا لیکن ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا فنا کر لینا. یہ بزرگ تھے مولانا انیس الرحمان لدھیانوی حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کے والد بھی بڑے لوگوں میں سے تھے ہندوستان کے بڑے لوگوں میں سے. وہ ایک شعر انہوں نے کہا نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مصرع ہے کہ تو نے نفرت کا اظہار کیا یا تو نے مجھے گالیاں بکی میرے دل میں تیرے لیے نفرت پیدا نہیں ہوئی. یعنی گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. آدمی اپنے آپ کو اتنا مار لے کہ دوسرا گالی بکے اس کی گالیاں بھی پی جائے میرا کیا لیے. تو نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی کن چیزوں سے؟ مجھے تیرے سبوں سے آرام سے. سب کہتے ہیں گالی کہ تو نے گالیاں بکی تو مجھے تجھ سے کوئی نفرت نہیں ہوئی, اور تو نے مجھے سلام کیا تو کوئی خوشی نہیں ہوئی. یعنی سلام کرنے سے میں نے اپنا کوئی مرتبہ بڑھا نہیں پایا اپنا, اور تیری گالیوں سے مجھے نفرت نہیں ہوئی. مطلب یہ تھا کہ الحمدللہ جذبات ایسے ہیں, کوئی سلام کرے تو خاص خوشی نہیں ہوتی ایسی. یہاں سلام تو ویسے کہہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی عزت سے پیش آئے, بڑھ کر آگے مسافر کر لے, تو اپنے آپ کو میں کچھ سمجھتا نہیں, میں وہی رہتا ہوں جو ہوں. اور اگر کوئی گالیاں بکے تو اس سے میرے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی. اچھا بھائی اس کا کام تھا گالی بکتی اس نے کوئی بات. تو یہ ہے اصل میں اپنے نفس کو مارنا. آدمی میں اگر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ اصل میں راہ سلوک طریقت کا راستہ یہی مسافر ہیں ہم, ایسی راہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. لوگ جب مرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں. اب ہمارے اس دنیا کے اعتبار سے تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, کہہ سکتا ہے کوئی یہ تو ہنسی بنا رہا ہے, نامرد بنا رہے ہیں. وہ گالی بکے تو ہم چپ کر کے سن لیں, کوئی تھپڑ مارے تو چپ کر کے سہ لیں, کوئی گالی دے خاموش ہو جائیں. تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جمع تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا ہوا کہہ رہا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش مسکرا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے. جب کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا, آپ سے باہر ہو گیا وہ شخص, تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو کچھ جواب دیا, دینا شروع کیا. جب جواب دینا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی, اور نہ صرف غائب ہو گئی بلکہ آپ وہاں سے چلے جیسا کہ کوئی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی, پیچھے پیچھے دوڑے, پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی, وہ شخص مجھے گالیاں بک رہا تھا برا بلا کہہ رہا تھا جب تک میں چپ رہا آپ بھی خاموش رہے مسکراتے رہے, لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ ناراض ہو کے چلے آئے, جبکہ قصور بھی اس کا تھا گالیاں بھی وہ دے رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموشی سے سن رہے تھے تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے, اس لیے میں ہنس رہا تھا مسکرا رہا تھا کہ فرشتے جواب دے رہے تھے تمہاری طرف سے, لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے. کیا تم خود نمٹ لو, سمجھ میں آئی بات؟ آج ہمارے یہاں لڑائیاں اسی لیے بڑھتی ہیں. اس نے اگر ایک گالی بکی میں دس گالیاں بکتا ہوں جواب دوں, اس نے ذرا بھول کے دیکھا ہے تو میں نہ جانے اس کو اس کے کیا کر گزروں گا اس کے ساتھ. تو یہ برداشت کا جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا, اور یہ اصل میں ہے کہ ہمارا نفس جو ہے ہمارا نہیں, ہم نے گالی دینے کو آسان سمجھ لیا ہے اور خاموشی کو ہم بھاری چیز سمجھتے ہیں. ہمارا دین ہماری شریعت یہی سکھاتی, دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو ہے وہ باغیوں نے گھیرا ڈال دیا, پانی بھی نہیں پہنچنے دیتے, 40 دن تک پانی بند رہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, 40 دن تک. وہ سیدنا عثمان غنی جنہوں نے یہودیوں سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, لیکن ان کو اس کنویں کا پانی بھی نہیں پینے دیتے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی لے کر گئے تاکہ انہیں پلا لیں, لیکن انہوں نے اس میں بھی تیر مار کر چھلنی کر دی اور پانی نکل گر گیا, لیکن سیدنا عثمان غنی تک نہیں پہنچ پائے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب سب لوگوں نے ان کو ارد گرد گھیر لیا, صحابہ کرام آئے کہ آپ ہمیں صرف حکم دیجئے, یہ چند لوگ ہیں ہم انہیں بھگا دیں گے, آپ کے قرب و جوار میں بھی نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ کا ہمیں حکم چاہیے. فرمایا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر کسی مسلمان کا خون بہے. حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہو گئے, میری بعد میں بلوائی جو ہے وہ آ گئے گھر میں کود گئے اور آپ کو شہید کر دیا انہوں نے بدبختوں نے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ کل تاریخ کے اندر یہ بات نہ ہو کہ عثمان نے جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہایا, کیونکہ وہ کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعتا اپنے نفس کو بھی مارا ہوا تھا. اور پھر خاص طور پر آدمی جب اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو تو اس کی طرف سے اگر تھوڑی سی بھی بات خلاف اولا سرزد ہوتی ہے تو دوسروں کو بڑی بری لگتی, چاہے وہ خود ہی زیادتی کر رہے ہیں, لیکن جب آپ جواب دینا شروع کریں گے تو یہ بات انہیں بڑی کھلی. تو بہرحال ہم ایسے راستے کے مسافر ہیں کہ جب اپنے آپ کو مار لیں گے تو انشاءاللہ سمجھیے کہ زندگی اب شروع ہوئی. جواب دے دینا کسی کو گالی کا یا اس کو مار دینا یہ کوئی زندگی کی علامت نہیں, علامت یہ ہے کہ اس گالی کو ہم سہ لیں اور برا بھلا کہنے کو سہ لیں اور پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں, افضل عمل ہے. ورنہ بہرحال اس حد تک گنجائش ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ بھی ایک تھپڑ مار سکتے, لیکن جس زور کا اس نے مارا وہ اتنے زور کا ہو اب آدمی ایسا کر نہیں پاتا. یقیناً ایسا نہیں ہوگا کہ میں ایک ماروں اور دوسرا بھی ایک مار دے, وہ دو چار ہی مارے گا تو پھر ظالم ہو جائے. اس لیے گریز کر لینا, خاموشی سے نکل جانا بہتر ہے, چاہے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں. یہی بہادری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو پچھاڑ دو, بہادری یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی لو. غصے پہ اگر ہم نے کنٹرول کر لیا, ارے بھائی گھر میں دیکھو غصے کنٹرول نہیں ہوتا, بیوی کو گالی بکرے, بیٹوں کو گالی بکرے, اولاد کو, جو بھی معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات تربیت اور اصلاح کا عمل ایک دوسری چیز ہے. کوئی بات بری بری کہتا ہے اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے وہ الگ بات ہے, لیکن بعض لوگ باقاعدہ گالیاں نکالتے زبان سے تو یہ مناسب نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اس سے وہ پی جائے. اب دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون پہلوان ہوگا, کہ کافر کو گرا دیا اور قریب تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیتے کہ اچانک اس نے آپ کی منہ پر تھوک دی. تو میرے آپ کی منہ پہ تھوکتے ہم کیا کریں گے بھائی بتائیے, اگر علی کے منہ پہ تھوک دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو چھوڑ دیا اس کو, وہ بھی حیران ہو گیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب مجھے بالکل نہ چھوڑتے اور فوراً قتل کر دیتے. کہا کہ پہلے اللہ کے لیے تجھ پر ناراض تھا, غصہ تھا, جب تو نے تھوکا تو یہ غصہ میری اپنی ذات میں پیدا ہو گیا اور میرا مقصد قتل کرنے سے اپنی ذات کا انتقام لینا ہے. تو جب اپنی ذات بیچ میں آ گئی تو میں اڑ گیا, کیونکہ اب اللہ کے لیے تجھے نہیں مارا. دیکھیے کتنا باریک فرق, کتنی باریک بات. ہم جائز ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی ذات کے لیے کتنا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنا کرتے ہیں. بہرحال یہ دیکھیے مصرع ہے, صرف مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزرتے, پورا شعر ہے کہ جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. آدمی مرتا ہے تو گویا زندگی اس کو ملتی, اور زندگی کس اعتبار سے مل رہی ہے, روحانی اعتبار سے, اس کی روح قوی ہو رہی ہے. اور جب آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے, دوسرے کی بات کو برداشت کر سکے, پھر اللہ رب العزت اس کو بڑی قوت عطا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ سارے واقعات اتفاقی ذہن میں آئے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کیا جو ہے وہ نظم پڑھنی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کا احسان ہے کہ یہ واقعات فوری طور پر ذہن میں آتے بھی چلے گئے, کیونکہ کہلوانا اللہ کا کام, میرے اندر طاقت نہیں ہے, نہ مجھے ذہن کے کسی گوشے میں تھی کہ کوئی بات نکلے کہ یہ بیان ہوگی. اور میں تو آج ایک اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن خالد حسن صاحب دیر سے آئے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا, تو دوسری بات شروع ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کو مار دیں. نفس کا مارنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو غصہ آئے, دین کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو غصہ آئے, لیکن اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے, اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا, گالی نہیں بکی, آپ نے تھپڑ نہیں مارا اپنی ذات کے لیے, لیکن جب بات آ گئی اللہ کے لیے دین کے لیے تو آپ اس سے بھی ہوئے ناراض بھی ہوئے, لیکن سب اللہ کے لیے. اپنی ذات کے لیے نہیں، کبھی نہیں آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں تیرے اس وقت خاطر بعد میں پاس، لیکن جس حد تک ہو سکے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اسی نظم میں ایک شعر اور بھی ہے، ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے، کبھی دیکھیں تو آئی نہ سنور کے. نہ جانے طائف صاحب نے یہاں پر کیا مراد لی ہے، لیکن میرے ذہن میں اس کی تعبیر جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کہ ہم الحمدللہ مسلمان، دین پر ہم نہیں چل رہے، شریعت پر نہیں چل رہے، تو جو شریعت کا حسن ہے، دین کا حسن ہے، اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہم سے مخفی ہیں. اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنی سیرت کا جائزہ لیں، جس کو میں آئینے سے تشبیہ کر سکتا ہوں، کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے لیں، تو یقیناً پھر ہم بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، اگر اس سیرت کے مطابق ہم نے ڈھال لیا اپنے آپ. تو ہمارا حسن اس لیے مخفی ہے کہ ہم سیرت طیبہ پر عمل نہیں کر رہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو سیرت طیبہ کے حسن سے نکھار لیا اور اس کا حسن جو ہے وہ لے لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر ہم نے عمل کر لیا، تو یقیناً پھر ہم زیادہ حسین نظر آئیں گے، ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، خواہ مخواہ میں ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں. آج کتنی باتیں ہیں دین کی کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو کے وہ بات کرتے نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، اور فلاں جو ہے خاتون کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، یہی باتیں سوچ سوچ کے بہت سارے دین کی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو الجھا رکھا ہے، سنوارا ہوا نہیں. لیکن اگر ہم دین پر چلیں تو یقیناً یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی اپنے آپ کو سنوار کر آئینے کے سامنے جاتا ہے تو اسے پھر اپنا حسن نظر آتا ہے صحیح معنی میں کہ میں کیسا ہوں. اور اگر آدمی جو ہے وہ ایسے ہی آئینے کے سامنے چلا جائے، مٹی سے ہٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جناب چہرہ دھلا ہوا نہیں ہے، تو اس کو خرابیاں نظر آئیں گی. تو ہمارا معاملہ بھی یہ، اس لیے اگر ہم اپنے دین پر عمل کریں تو ان شاء اللہ دین کا حسن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا حقیقی میں. تو ہمارا حسن مخفی ہے خود ہم سے، ہم ویسے مسلمان کہ ہم جو حسین نظر آنے چاہیے نہیں نظر آتے، لیکن اس میں خرابی ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارا ہے. اگر ہم سنوار لیں تو یقیناً پھر حسین نظر آئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کے مطابق بدنے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے. اور جو بات آج کہنا چاہ رہا تھا مختصر سی عرض کر دوں تھوڑی سی، کہ ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا پڑھنا پڑھانا، صحیح تجوید سیکھنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے. آج ہر چیز کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن اگر نہیں دوڑتے نہیں بھاگتے تو قرآن مجید سیکھنے کی طرف نہیں بھاگتے. اس لیے بہت ضروری ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اگر کسی کو سنائیں تو یقیناً بہت سی غلطیاں قرآن مجید پڑھنے کی ہماری نکلیں گی. اس لیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اسی طرح خواتین جو سن رہی ہیں، میں چاہیے اپنے قرآن مجید کی درستگی کی فکر کریں. اگر کوئی شخص غلط قرآن مجید پڑھتا ہے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو بعض اوقات الفاظ غلط اگر بیان کرتا ہے آدمی پڑھتا ہے تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور معنی تبدیل ہو جائیں تو نہ نماز ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات گناہ بھی ہوتا ہے. اب جیسے دیکھیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالی راضی ہوا صحابہ کرام سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اگر غار ہم صحیح پڑھیں گے تب تو یہ ہے، لیکن جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ غار اور دال میں فرق ہی نہیں کرتے، رضی اللہ عنہ کہہ دیتے تو معنی بدل گئے. رضی اللہ عنہ کا معنی ہوگا اللہ نے انہیں رد کر دیا اور انہوں نے اللہ کو رد کر دی، کتنا زبردست معنی بدل گئے. کہاں یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور کہاں یہ کہ اللہ نے انہیں رد کر دیا اور انہوں نے اللہ کو رد کر دیا، ریاض اللہ سما ریاض اللہ. تو یہ صرف واق اور دال میں فرق نہ کرنے کی بنا پر ہے. بعض لوگ غلط دال لین پڑھتے ہیں، دال لین پڑھتے ہیں، بالکل واضح طور پر غلطی کرتے ہیں،
اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود صحیح ماخذ ان کی زبان سے نکلتا نہیں, وہ ایک الگ بات, انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں گناہ گار نہیں. لیکن جو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے اور بس جیسے جی چاہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو یقیناً کوشش نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں اور نماز بھی نہیں ہوں. اس لیے اس کی طرف اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم صحیح قرآن مجید پڑھیں. خواتین کو بھی ضرورت ہے اس بات کی, مردوں کو بھی ضرورت ہے کہ اپنا قرآن مجید ہم درست کریں. جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی اس قرآن مجید کی درستگی ہوتی ہے وہاں پر جہاں جہاں جو بھی رہتا ہے طریق قرب و جواز میں, تو چاہیے کہ اپنا قرآن مجید درست کریں. تو یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, ہم جب اللہ کا کلام پڑھیں تو اس کی محبت ہماری قلب و جامع ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اشراف امتی حاملت القرآن, میری امت کے جو اشراف لوگ ہیں سب سے معزز لوگ مکرم لوگ کون ہیں؟ جو قرآن مجید پڑھنے والے سینوں میں قرآن مجید لیے ہوئے ہیں, حاملت القرآن. تو دیکھیے اشراف امت فرمایا ہوں, یعنی امت میں سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ مکرم. آج ہم نے اپنی بدعملیوں کی بنا پر بدعملیوں کی بنا پر اپنے آپ کو بالکل گرا رکھا ہے, یعنی قرآن مجید پڑھنے والے معاشرے میں سب سے ذلیل اور کمتر سمجھے جاتے ہیں آج. لیکن ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں کیا ہے, بشرطے کہ ہم قرآن کے عامل ہوں. لیکن اگر قرآن مجید پر ہم عمل نہیں کر رہے یقیناً پھر اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اگر ہم حقیر قریب بھی شمار ہوں تو بڑی بات ہے, کیونکہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے قرآن مجید ہمیں گرا دے, لوگوں کی نظروں سے بھی اللہ کی نظر سے بھی. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ساتھ میں فرماتے تھے کہ ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی, یعنی محبت سے کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام یہ میرے رب کا کلام. ارے کسی کے محبوب کا خط آیا تو پتہ نہیں کتنی دفعہ آدمی پڑھتا ہے, بار بار نکال کے پڑھے گا, اس کے بعد لکھے گا پھر پڑھے گا, پھر خیال آ جائے گا پھر پڑھے گا, اس کو مہینوں تک تو وہ ضائع نہیں کرتا بلکہ کہ ساری زندگی ضائع نہیں کرتا. اور کبھی کبھی جو ہے وہ دیکھتا ہے بعد میں جب وہ بے وفا ہو جائے تو پھر شعر پڑھ کے پھر وہ شعر پڑھتا ہے, تازہ خائی داشتن گرداب آئے سی نارا گاہے گاہے باس خاں یہ قصہ ہے پاری نارا. تو قصہ ہے پاری نہ ہو گیا لیکن پھر بھی اپنے داغوں کو تازہ رکھنے کے لیے پڑھتا ہے کہ بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا لیکن آج کچھ نہیں. یاد رکھو بھائی زندگی تو رواں دواں, وقت گزر رہا ہے, ہم سو رہے ہیں تب بھی وقت گزر رہا ہے, ہم جس حال میں بھی ہیں وقت نہیں رک رہا, وقت تو جا رہا ہے اور ہمارے پیروں سے زمین نکل رہی ہے, کچھ کے نکل چکی کچھ کے نکلنے والی ہے, بہرحال سرک جائے گی زمین رہے گی نہیں, اور جب زمین سرکے گی تو آدمی منہ کے بل گرتا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارے پیروں سے زمین سرک جائے اور ہم منہ کے بل زمین پر گریں ہمیں سامان کر لینا چاہیے اپنا. تو قرآن مجید کی دولت ایسی ہے کہ محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو جو لوگ حافظ قرآن ہیں ان کے لیے تو کم از کم دو پارے تو یقیناً روزانہ پڑھنے چاہیے, ورنہ تو ہمارے پاس تو فرماتے پانچ پارے ہوں گے, پڑھ پانچ نہیں پڑھ سکتے تو دو پڑھیں, دو بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک پارا تو لازمی ہے اپواس کے لیے. اور رہ جاتے ہیں نادرہ خاں حضرات تو یہ بیچارے اگر ایک پاؤ پارا بھی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے, اور اگر کوئی ایک پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتا ایک رکو پڑھ لو بھائی. لیکن ہو صحیح, بعض لوگ سورہ یاسین روز پڑھ رہے ہیں, سورہ واقعہ روز پڑھ رہے ہیں, سورہ کہف پڑھتے ہیں, اور جناب سورہ مدثر پڑھتے ہیں, سورہ مزمل پڑھتے ہیں, لیکن تجوید ان کی غلط بالکل غلط غلط پڑھتے ہیں. تو پہلے قرآن مجید کو درست کر دو, جو صورتیں صحیح ہوتی چلی جائیں ان کی تلاوت کرتے رہو. مثلا سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی, صحیح سنا دی کسی کو, یاد ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہو گئی بالکل, اب آپ اسی کی تلاوت کیجیے. باقی صورتیں اگر صحیح نہیں ہیں اور اگر کچھ صورتیں یاد ہو گئی مثلا ابتدا میں 10 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ نمازوں میں بدل بدل کے پڑھتے رہیں, کبھی کوئی صورت پڑھ لی کبھی کچھ پڑھ لی, تو یہ 10 صورتیں کو اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ یاد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تھوڑا 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 کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. لیکن اس سے غفلت اختیار نہ کریں, قرآن مجید کی دولت سے جو آدمی غفلت اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر نہیں. تو آدمی جب
ان لوگوں کے کلام کی قدر کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اللہ کا کلام اس سے زیادہ کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اپنے قرآن مجید کو ہم درست کریں اور اس کی فکر کریں. اپنے بچوں کی بھی، گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله من فضل خاص همارے گناہوں کو معاف فرما.